والذین اور وہ لوگ یعنی رحمان کے بندے وہ لوگ ہوتے ہیں لا یشہدون الزور جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جو زور کا مشاہدہ نہیں کرتے. زور کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے, ہر طرح کے جھوٹ اور باطل چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہیرا پھیری کے لیے بھی, جھوٹی گواہی سے لے کر کفر اور شرک اور ہر طرح کی باطل چیزوں کے لیے, جاہلانہ رسوم و رواج کے لیے, بیکار بیہودہ لہو و لعب کے لیے. تو عباد الرحمان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں دلچسپی نہیں رکھتے, جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. دنیا میں جتنے بھی غلط کام ہیں ان سب کے معاملے میں شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ اس نے انہیں بہت خوبصورت بنا دیا ہے. ہر غلط کام کو شیطان نے بہت خوش نما بنا دیا ہے. اسی وجہ سے جو لوگ تذکر اور تفکر سے کام نہیں لیتے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں, شیطان کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ برائی کو بہت اچھا سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں. جتنی بھی برائیاں ہیں اگر ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے اور ان کی قباحت ہمیں نظر آنے لگے, مثلاً جھوٹ اگر اپنی اصل شکل میں ہم کو نظر آنے لگے, ہم میں سے کوئی شخص اس کے پاس نہ پھٹکے. اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں, مثلاً شرک ہے, قتل ہے, زنا ہے, اگر اس کی قباحت ہمیں محسوس ہونے لگے اور اس کی گندگی ہمیں پہچانی جانے لگے, ہم میں سے کوئی اس کے پاس نہ پٹکے. لیکن شیطان نے کیا کیا ہے, ان سب چیزوں کے اوپر ایک بہت خوشنما پردہ ڈال دیا. چیز کچھ ہے, اس نے کچھ اور بنا کے پیش کیا. باطل کی حقیقت یہی ہے نا کہ باطل کو ایسے خوبصورت چیز میں لپیٹ دیا ہے اس نے کہ انسان اسے کہنا چاہیے بے حیائی کے ساتھ یا جھوٹے کانفیڈنس کے ساتھ ان چیزوں کی طرف لپک جاتا ہے. ان برائیوں کے ارتکاب میں اس کو کوئی نہ خوف آتا ہے, نہ ڈر لگتا ہے, نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے, نہ کسی سزا کی پرواہ ہوتی. اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. انہیں جو ظاہر فریبی ہوتی ہے اس میں مبتلا ہو کر انسان غلط کام کرتا ہے. عباد الرحمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ ظاہر فریبی کا شکار نہیں ہوتے. ان کو برائی نظر آتی ہے, اتنی مکروہ نظر آتی ہے کہ وہ اس کے پاس بھی نہیں پٹکتے. والذین لا یشہدون الزور اور وہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, باطل کے پاس نہیں پھٹکتے, زور کے قریب نہیں جاتے, اس کا مشاہدہ بھی نہیں کرتے, اس کو واچ بھی نہیں کرتے, اس کو دیکھتے بھی نہیں, اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو زور کی تفسیر جو ہے مفسرین نے مختلف انداز میں کی ہے. مثلا ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے. عباد الرحمان جو ہے وہ مشرکین کی عیدوں اور میلوں ٹھیلوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں. زہری کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب پینے پلانے کی مجلسیں ہیں, یعنی زور. تو والذین لا یشہدون الزور, ان توبہ کرنے والوں کو زور کے قریب جانے کی خواہش ہی نہیں ہوتی, زور ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر زور کو جھوٹی گواہی کے معنی میں لیا جائے, کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, اس کے پاس بھی نہیں پٹکتے, تو حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھوٹی گواہی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور آپ نے اتنی زیادہ مرتبہ اس کی برائی کے بارے میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور خواہش کرنے لگے کہ کاش اب اس سے زیادہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے, اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے, اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور اس کو رسوا کیا جائے, طویل زمانے تک قید رکھا جائے. یعنی اتنا برا جرم ہے، اتنی بڑی غلطی ہے، اتنا کبھی گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. تو یہ شدون الزور میں دو چیزیں آئیں، زور سے مراد باطل مجلسیں جن میں حرام کام ہوتے ہوں، اور نمبر دو جھوٹی گواہی دینا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو معزز طریقے سے گزرتے ہیں. لغو ہر وہ بات اور ہر وہ کام جس میں شرم کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی ایسے کاموں اور باتوں میں شریک ہونا تو دور کی بات، اس کے پاس بھی نہیں پٹکتے، اگر کہیں اچانک گزرنا پڑ جائے تو معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں. جیسے ایک شریف انسان گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، ان کے نزدیک لغو باتیں اور لغو کام اور لغو مجلسیں جو ہیں وہ گندگی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی ایک صفائی پسند انسان جو ہے، اگر کبھی اسے کسی گندی جگہ سے گزرنا پڑے تو کس طرح گزرے گا؟ تو بالکل ایک اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص، ایمان رکھنے والا، نیک کاموں میں دلچسپی رکھنے والا شخص، لغو باتوں کے پاس سے بھی گزرنا پڑے تو وہ دلچسپی نہیں لے گا، اس میں شرافت کے ساتھ گزر جائے گا. اذا مروا باللغو، یعنی گزرنا بھی پڑے لغو پر تو مروا کراما، شرافت سے گزر جاتے ہیں. اچھا، یہ جو کراما ہے نا، معزز طریقے سے گزرنا، اس میں بھی ایک اور بات سامنے آتی ہے. یعنی کچھ لوگ اگر ایسی محفلوں کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو کے تنقید شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کرامہ کے خلاف ہے. یعنی گناہ میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر ان کی تحقیر کرنے نہیں کھڑے ہو جاتے، یا ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں کھڑے ہو جاتے، اور نہ ہی اپنے آپ کو ان سے بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس غلط کام سے وہ نفرت کرتے ہیں. یہ کام اچھا ہے، اسی لیے کیا کہا، مروا باللغو، یعنی انہیں لغو سے دلچسپی نہیں ہے. انسانوں میں تو دلچسپی رکھتے ہیں وہ، لیکن ان کے برے کاموں میں ان کو دلچسپی نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کا گزر ایک مرتبہ کسی بیہودہ مجلس کے پاس سے ہوا، تو وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا، ابن مسعود تو کریم ہو گئے. کریم کہتے ہیں نا معزز شخص. اور پھر یہی آیت تلاوت کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی قرآن پڑھ کر کوئی بات سمجھائی سنائی جاتی ہے، لم يخروا عليها صمما وعميانا، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. آیت سن کر اندھا بہرا بننا کیا ہوتا ہے؟ اس سے اعراض برتنا، غفلت برتنا، اسے توجہ سے سننا ہی نہ. ایسا نہیں کہ جب قرآن ان پر پڑھا جائے تو وہ سنی انسنی کر دیں، بلکہ اس کے برعکس نصیحت غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ اگر کسی نصیحت کی زد ان کی ذات پہ پڑ رہی ہو تو وہ بفر اٹھے. نصیحت سن کر دو تین ری ایکشن ہوتے ہیں. ایک ری ایکشن تو کیا ہوتا ہے کہ انسان سنی اور سنی کر دے، ثم مومی آنا، نہ کچھ دیکھا نہ سنا. دوسرا ری ایکشن کیا، بھڑک اٹھا، کیوں یہ نصیحت کی گئی، کیوں یہ بات کی گئی. اور اسی طرح ذکر کی محفلوں میں قرآن پڑھتے اور سنتے وقت پورے ہوش و حواس سے کام لیتے ہیں، اندھے بہرے بن کے نہیں بیٹھے رہتے کہ آدھی بات سنیں تو آدھی نہ سنیں، جیسے سنائی جاتی ہے ویسے ہی سمجھتے ہیں، کچھ سے کچھ نہیں سمجھتے. یہ بھی عبادت رحمان کی شکل ہے، یعنی پوری توجہ سے بات سنتے ہیں. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں، اور اگر بیویاں یہ دعا مانگے تو شوہروں، اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی ہمارے گھروں میں خوشی پیدا کر دے، ہماری ازدواجی زندگی کو، ہماری خاندانی زندگی کو پرمسرت کر دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. کتنا اعتدال ہے اس دعا میں کہ ایک طرف بیوی بچوں سے دنیا کی خوشیاں بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، اور دوسری طرف تقویٰ بھی. ان کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہیں ہوتے، جیسے سورۃ طور میں آتا ہے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. جنت میں جانے والے لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی گھر والوں کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا خوف ہوتا تھا، نڈر ہو کے نہیں رہتے تھے. اصل میں پھر یاد رکھیے کہ سورت مکی ہے، اور مکہ میں حالات کیا تھے کہ ایک ہی گھر میں باپ مسلمان ہے تو ماں کافر، بیٹا مسلمان ہے تو بیٹی کافر، یا بیٹی ایمان لے آئی ہے تو بیٹا نہیں لایا. یعنی ہر گھر کے اندر یہ ورائٹی تھی، ایک ابتدائی زمانہ تھا، ایک ہلچل تھی. اس سے خاندانی زندگیاں اور گھریلو زندگیاں بہت متاثر ہوئی تھی لوگوں کی. یعنی ابتدائی اسلام میں گھروں کے اندر یوں لگتا تھا بھونچال آ گئے، اکا دکا جو شخص مسلمان ہوتا، جو شخص دین کی طرف آتا تو وہی سفے ماتم بچ جاتی، رونا دھونا پڑ جاتا. یہ بھی کیا ہاتھ سے بعض روایت میں آتا ہے کہ کئی ماؤں نے تو یہ کہا کہ ہم کھائیں گی نہیں، پیئیں گی نہیں، بھوک ہڑتال نہیں کر دی آج کی اصطلاح میں، ہم سائے میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے. بعض نے تو بچوں کو گھروں سے نکال دیا. اگر آپ مکی دور کے حالات پڑھیں سیرت میں تو پریشان کن صورتحال تھی. اور پھر ان کو، ان کے رشتے داروں کو جو کفر کی حالت میں ہوتے، انہیں پریشانی ہوتی کہ یہ مسلمان کیوں گئے، اور ان مسلمانوں کو شدید پریشانی ہوتی کہ یہ کفر کی حالت میں کیوں ہے. ایک شخص جس کو خود ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اس کے لیے کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ دوسرا کیوں نہیں سمجھ رہا میری بات کو، انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ کیوں نہیں کرتے. وہ نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس ہمدردی اور خیر خواہی سے ان کے غم میں روتا ہے. یعنی ہر اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جس پر یہ بات گزر رہی ہو کہ اس کے بچوں میں سے، یا خاندان میں سے، یا بہن بھائیوں میں سے، یا رشتے داروں میں سے کوئی شخص دین کی بات کو سمجھ نہ پا رہا ہو، یا دین کے رستے پہ آ نہ رہا، تو عباد الرحمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ صرف اپنے ہی مسلمان بن جانے سے مطمئن نہیں، وہ اپنے پیاروں کے غم میں روتے بھی ہیں، وہ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بھی ہمارا ہم نوا بنا دے، اور ان میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کیونکہ ایک مومن کے لیے بیوی بچوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ ان کا ایمان اور دین پر ہونا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمارے بیوی بچوں کو اپنا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا کر ہمیں ایسے لوگوں کا رہنما بنا جو خیر میں ہمارے پیچھے چلے، ہمارا ساتھ دیں. یعنی اگر کسی شخص کا کنبہ یا گھرانہ یا خاندان اچھا ہے، نیک ہے، تو وہ ان کا رہنما ہے، تو متقی لوگوں کا رہنما ہے وہ، قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی متقی لوگ اس کے آس پاس ہوں گے. اور اگر ایک شخص خود تو بہت نیک ہے لیکن سارا گھرانہ اس کا دین سے دور ہے، تو وہ کس کا امام ہے پھر؟ خدا کو بھولنے والوں کا، خدا کے نافرمانوں کا. یعنی مثلاً آپ ایک باپ ہے یا ایک ماں ہے، تو آپ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا کہ ہم نیکوں کے رہنما ہوں، ان کے لیے ہماری زندگی قابل تقلید ہو یا قابل عمل ہو، وہ ہمیں ایکسپٹ کریں، ہمیں فالو کریں، ہمارے یہ سب کا جاریہ بنے. وجعلنا للمتقین اماما، یہاں امام بننے سے مراد تو سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے، یہاں گھریلو زندگی میں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ ہی ہے، ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے یعنی امام ہے. شوہر پورے گھر کا امام ہے تو بیوی جو ہے وہ بچوں کی امام ہے، اور پھر اسی طرح باقی بھی عام روزمرہ زندگی میں بھی جو شخص جہاں بھی ذمہ دار ہے، مثلا آپ کے گروپ انچارجز آپ کے امام ہیں. تو اب ہر امام کی فکر کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، کہ ہمیں جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، نیکی کے کام میں ہماری پیروی کرنے والے ہوں، ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات رکھنے والے ہوں. ایک اچھی لیڈرشپ جو ہے، خواہ گھریلو زندگی میں ہو یا باہر ہو، اس پہ تقویٰ غالب ہوتا ہے. وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ صرف اپنی فکر کرے، وہ گھر میں ہے تو خاندان کی فکر کرے گا، باہر ہے تو جن لوگوں کا وہ ذمہ دار ہے ان کی فکر کرے گا. ان سب کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اصل میں تو ان سب کے لیے تقویٰ کی دعا ہے دوسرے لفظوں میں، تو متقی کا امام بنا یعنی ان کو متقی بنا، یہ مانگا جا رہا ہے. اولئک یہی لوگ، یجزون الغرفۃ بما صبروا، جزا دیے جائیں گے بلند منزل کی شکل میں. غرفہ، غرفہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں، کمرے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بالا خانہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اس میں. حدیث میں آتا ہے جنت میں مقربین خاص کے لیے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اس سے مراد فلیٹ سسٹم نہیں ہے، اس سے مراد بلند منزلیں ہیں، یعنی ایک درجے والے دوسرے درجے والوں کو وہ دور دیکھیں گے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اتنے اونچے مقام ہوں گے بعض لوگوں کے نیکی میں. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا. آج کے دور میں تو یہ سمجھنا آسان ہے، لیکن اس دور میں تو شیشے کی عمارتیں نہیں ہوا کرتی تھی. جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام موسٹ ماڈرن ریلیجن ہے. 1400 سال پہلے جنت کے بارے میں وہ بات کی کہ جو آج کہیں کہیں دنیا میں نظر آتی. تو جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اور بیرونی حصہ اندر سے. لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے، نرمی سے بات کرے اور پاکیزہ بات کیا کرے، یعنی اپنی گفتگو میں گالیاں نہ ہوں، فساد اور فخر کے لفظ نہ ہوں، بگاڑ نہ ہو، جھوٹ فریب اور مکاری چالاکی نہ ہو. نمبر دو، جو ہر مسلمان کو سلام کرے. دیکھنے کو بڑا معمولی لگتا ہے لیکن عمل بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ہر مسلمان کو نہیں کرتے، کہ کوئی بھی ہو. نمبر تین، لوگوں کو کھانا کھلائے. نمبر چار، رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہ بلند بالا خانے. تو جنت کے بالا خانے دراصل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں حد کے لیے اپنے آپ کو نیچا کر لیں، عاجزی اختیار کریں، نرم چال چلیں. یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ سب کچھ کیسے ملتا ہے؟ بما صبروا، صبر کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جس شخص کے اندر صبر نہ ہو یہ نہیں کر سکتا، اس میں نرمی نہیں آ سکتی، اس میں کسی کی خیرخواہی نہیں آ سکتی. اور کیسی ہوگی وہ جنت؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اس میں وہ ڈالے جائیں گے آداب اور سلام. تحیہ کہتے ہیں گریٹنگز کو، ان کا استقبال وہاں سلام اور آداب کے ساتھ ہوگا، اچھے طریقے سے ویلکم کیے جائیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. حسنت مستقرا ومقاما، کتنا اچھا ہے رہنے کا مقام، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ، ہمیشہ کی رہائش گاہ اور قیام کی جگہ. پیچھے جہنم کے لیے تھا نا ساعت مستقرم و مقاما، تو اس کے بدلے میں نیک کام کرنے والوں کے لیے حسنت مستقرم و مقاما. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے. لفظی ترجمہ کیا، ما یعبأ بکم، نہیں پرواہ کرے گا تمہاری ربی میرا رب. یعبأ جلس ہے، عین با حمزہ سے ہے، عبأ ثقل کو کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی میرے نزدیک اس کا کوئی بوجھ نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، یعنی میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، رب کے سامنے تم بڑے ہلکے ہو. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادت نہ ہو، یعنی تم عبادت نہیں کرو گے، دعائیں نہیں مانگو گے، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. یعنی اگر تم اس کو نہیں پکارو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے، تو رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. لیکن تم اگر ایک قدم چلو گے تو رب تمہاری طرف 10 قدم آئے گا. تم چل کے جاؤ گے وہ دوڑ کے آئے گا، لیکن چلنا تمہیں کو ہوگا. اگر تم نہیں چلو گے تو رب تم سے بے نیاز ہے، تم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. دیکھو تو تمہاری حیثیت ہستی کیا ہے. آخری آیت میں پہلی آیت جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جس نے اتنے بڑے بڑے برج بنائے، جس نے سورج اور چاند بنائے، اور ایک سیارے پہ تم سب کو لا بسایا، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے رب کی طرف نہیں رجوع کرتا، دعا نہیں مانگتا، عجزی نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کی تو مخلوق ان گنت ہے. اس ساری مخلوق کے مقابلے میں تم ایک ذرے سے بھی حقیر ترین چیز کی اللہ کے نزدیک کیا ویلیو، کیا سمجھتے ہو خود کو. اگر تم اس کی طرف نہیں متوجہ ہوتے تو اسے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو. اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور جن اور انس سب کے سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کوئی سب سے زیادہ برا آدمی ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں ہوگی. یعنی آپ سوچے نا، اس آیت کو ذہن میں رکھے جو شروع میں ایکسپلین کی تھی تھوڑی سی تھی، اتنی لاکھوں گیلیکسیز ہیں، ایک گیلیکسی میں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز سٹارز ہیں اور کئی سولر سسٹم ہیں. ان لاکھوں گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی اور اس کے ایک کونے پہ یہ سولر سسٹم، اور اس سسٹم کے ایک حصے میں زمین، اور اس زمین کے ایک حصے میں ہم. کیا حیثیت ہے ہماری باقی مخلوق کے مقابلے میں؟ اگر ہم نہیں پکاریں گے، ہم نہیں مانگیں گے، ہم نہیں عبادت کریں گے، ہم نہیں توجہ کریں گے، تو اسے کیا ضرورت ہے ہماری؟ ہے کوئی ضرورت؟ جس کے آگے ہر چیز سجدہ ریز ہے، تسبیح کر رہی ہے، بھاگ بھاگ کے اطاعت کر رہی ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کو کیا بگڑے گا. فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کچھ بھی کم نہ ہوگا، مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکال لیا جاتا ہے. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، میں تمہارے لیے گن گن کے رکھتا ہوں، فلاں نے اتنا کیا اپنے لیے، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. سو جس کو اچھا بدلہ ملا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے خود ہی کیا اپنے لیے جو کرنا تھا. پوری کائنات میں ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں اگر ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں، اس کو ہماری ضرورت نہیں. ایک دعا میں پڑھتی تھی, عربی کی دعا ہے, بہت خوبصورت لفظ ہیں جس میں آتا ہے کہ یا رب میرے سوا, میرے علاوہ تیری بندگی کرنے والے تو بہت ہیں, اگر میں تیری بندگی نہ کروں تو تجھے تو کوئی پرواہ نہیں. یا رب تیرے لیے تو بہت سے عبادت کرنے والے ہیں لیکن میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں. یا اللہ تیرے پاس تو سب کچھ, میں تو خالی ہاتھ ہوں, اگر تو میرا نہیں اور میں تیری طرف توجہ نہیں کرتی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چھوڑ جائے ہم کو تو باقی کیا ہمارے پاس, کیونکہ پلٹنا ہم نے اسی کی طرف. کل مایا بہو بکم ربی لولا دعاؤکم, میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے اگر تم دعا نہیں کرتے, اگر تم عبادت نہیں کرتے, نہ کرو نہیں کرتے. فقد کذبتم, بس تحقیق تم نے جھٹلا دیا. فسوف یکون لزاما, ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. تم نہیں مانتے تو ایسی سزا ملے گی کہ جان چھوٹنے نہ پائے گی.